علم نہیں ہے. شیر اسد کی صرف اکاؤنٹس انجینئرنگ کی باتیں کر رہا ہوں. اگر اس سینس میں دیکھیں تو علم وہ بن سکتا ہے لیکن صرف رٹنے رٹانے سے علم نہیں بنے گا. بس علم کیسے بنے گا؟ فرمایا لیس العلم بالتعلیم والتعلم, علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے. انما ہوا نور یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یهدیہ, یہ تو وہ نور ہے جو خدا اس کے دل میں قرار دیتا ہے جس کو خدا ہدایت دینا چاہتا ہے. اب دیکھیں ہم امام فرما رہے ہیں علم ملتا کیسے. فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ, اے شخص اگر تم علم چاہتے ہو, فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ, اگر تم علم کا ارادہ کر رہے ہو تو تم پہلے کیا کرو؟ پہلے اپنے نفس میں بندگی کی حقیقت کو ڈھونڈو. بندے بنو. اتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خدا تمہیں سکھا دے گا. تقوی سے علم ملے گا. تو امام نے فرمایا اے امان بصری تم علم کی باتیں کر رہے ہو, میں تمہیں چار روایتیں بتا دوں تم ان کو رٹ لو اور تم حافظ بن جاؤ ایک لاکھ روایات کے, اس سے علم ملے گا؟ نہیں, اس سے علم نہیں ملے گا. علم نور ہے تو خدا دے گا. کس کو دے گا؟ جس کو ہدایت کرنے کا خدا ارادہ کرے گا. اب تم ہدایت کا ارادہ ہدایت کو کیسے پاؤ گے؟ فرمایا اگر تم علم کا ارادہ کر رہے ہو تو تم حقیقت بندگی کو اپنے نفس میں طلب کرو. وَطْلُبُ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفْهِمُكَ. امام نے تین باتیں ارشاد فرمائی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اہل بیت کے کلمات کے اوپر غور کرنا سیکھیں. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں, ایک ایک کے اوپر رک کے غور نہیں کرتے. آپ نہ جو بلاغت دیکھیں, بعض اوقات آپ ایک خطبہ پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بات کیا ہوئی ہے. کیوں؟ ایک ایک لفظ پہ رکنا نہیں آتا ہمیں. ایک ایک لفظ پہ رکیں, اس پہ غور کریں. امام نے تین باتیں کہیں. اگر علم چاہتے ہو تو پہلا کام کیا کرو؟ حقیقت العبودیہ, عبودیت اور بندگی کی حقیقت کو اپنے اندر طلب کرو پہلی بات. اس کے بعد فرمایا وَطْلُبْ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ, اور علم کو طلب کرو علم پر عمل کر کے. بہت نفیس بات ہے. کیا مطلب ہے؟ تمہیں علم چاہیے نا, یہ بتاؤ پچھلے علم پہ عمل کیا تھا؟ علم پہ جتنا عمل کرو گے تمہارا علم بڑھے گا. اچھا اگر اس کو میں دوسری طرف سے لوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنا علم بڑھاتے گئے اور عمل کم ہوتا گیا تو تمہارا علم بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. علم ہاتھ سے نکل جائے گا. علم ذخیرے کی چیز نہیں ہے, یہ کبھی باقی نہیں رہے گی, وہ ہاتھ سے نکلتا ہے. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا شاید پیرامیٹر ایک ہی ہو, ہماری قوم کی علمی حیثیت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری علم کی حیثیت عمل کی کمی سے کم ہو رہی ہے. امام فرمانا اگر تمہیں علم چاہیے تو کیا کرو؟ حقیقت العبودیہ, عبودیت کی حقیقت کو اپنے اندر طلب کرو پہلی بات. دوسری بات وَطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ, اور علم کو طلب کرو علم کے اوپر عمل کر کے. اور اس کے بعد فرمایا وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ, اور اللہ سے پوچھو يُفْهِمُكَ, خدا تمہیں خود سکھائے گا. تم خدا سے پوچھو خدا تمہیں سکھا دے گا. یہ تین باتیں امام نے فرمائی, حقیقت عبودیت, بندگی کی حقیقت اپنے اندر تلاش کرو تمہارے اندر بندگی ہے یا نہیں ہے, اور بندگی کے بالکل مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ من مانی, خواہشات کی پیروی. انسان یا اللہ کا بندہ ہوتا ہے یا نفس کا بندہ ہوتا ہے, دونوں کا ساتھ نہیں ہو سکتا. بس جس نے نفس کی بندگی کی وہ اللہ کی بندگی سے دور ہوا, اللہ کی بندگی سے دور ہوا اس کا مطلب ہے حقیقت علم سے دور ہو گیا, علم نصیب نہیں ہوگا اسے. اگر کسی کو علم چاہیے بندگی کرے, بندگی کرے گا خدا کا علم ملے گا. اچھا مزید علم چاہیے تو کیا کرے؟ علم پہ عمل کرے. جیسے علم پہ عمل کرے گا مزید علم ملے گا. اور تیسرا کام کیا کرے؟ اللہ سے رابطہ جوڑے, اللہ سے رابطہ جوڑے. اچھا یہ جو عنوان بصری ہیں یہ بوڑھے ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے سال کہیں کہیں گزارے ہیں, یہ بہت میں اپنی عام فہم آواز میں کہہ رہا ہوں، الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بہت ہوشیار آدمی ہے، یہ امام کی جملات کو سن کر ختم نہیں کر رہے، ایک ایک جملے پہ غور کر رہے ہیں. اور میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں جملے کے بعد فوراً دوسرا جملہ بول رہا ہوں، انہوں نے فوراً نہیں بولا ہوگا، انہوں نے دیر لگائی ہوگی، امام نے فرمایا ہوگا، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوگی، کافی دیر اس کے اوپر غور کیا ہوگا، اور اس کے بعد امام سے ایک سوال کیا. اور سوال کا اچھا سوال کرنے والا یہ کرتا ہے کہ وہ پچھلی معلومات میں سے سوال نکالتا ہے. انہوں نے بالکل یہی کیا. امام نے کہا تھا تین چیزیں ڈھونڈو، حقیقت العبودیہ، استعمال علم، علم پر عمل. ان کو پتا تھا علم پہ عمل میں نے خود کرنا ہے. استفہم اللہ، اللہ سے پوچھو، یہ میں نے خود کرنا ہے. تو انہوں نے جا کر سوال کس پر رکھا؟ حقیقت العبودیہ پر. انہوں نے فرمایا ومل حقیقت العبودیہ، امام یہ جو عبودیت اور بندگی کی حقیقت ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا. کیا لینے آئے تھے؟ علم. علم لینے آئے. امام نے کہا لیس العلم بالتعلیم والتعلم، علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے، علم تو وہ نور ہے جو خدا اس کے دل میں ڈالتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے. اور تم کو اگر علم چاہیے تو حقیقت عبودیت کو تلاش کرو. اب ان کے ذہن میں فوراً پکڑ لیا کہ مجھے علم میں خود استعمال کروں گا، اللہ سے رابطہ میں خود کروں گا، حقیقت عبودیت میں اپنے مولا سے پوچھ لیتا ہوں یہ کیا ہوتی ہے. فرمایا ومل حقیقت العبودیہ، درود بھیجے گا محمد والے محمد. درخواست کر رہے ہیں کہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف دے آئیے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جب بھی کہیں نعرہ حیدری لگتا ہے بعض جگہوں پر میں خود لگوا دیتا ہوں تاکہ سب کی آوازوں میں شامل ہو جاؤں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ دنیا کے سامنے ہمارا تعارف باب العلم کے ماننے والے سے. اب اگر ہم بھی علم نہ دے سکے پھر کہاں جائیں گے لوگ؟ اور چونکہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ ہی کے جیسا نہ آپ کا جیسا کوئی ایسا تھا جو مسلمان ہوا تھا امریکہ میں، اس نے ایک عالم سے آ کر ایک جملہ کہا تھا. میں کبھی موقع ملتا ہے تو جملہ دوہرا دیتا ہوں. بڑا عجیب جملہ تھا. کہتے ہیں مولانا ہیں نیو یارک میں ہمارے، ایک ان کے پاس ایک لڑکا آیا جوان، کچھ عرصے پہلے مسلمان ہونے والا، اور اس نے آ کر امریکن ایکسنٹ کے اندر مولانا سے کہا کہ مولانا آپ نے وہ روایت سنی آنا مدینہ تو علم علی الباب. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بچپن سے یہی سن رہے ہیں، یہی سنا رہے ہیں. تو اس نے بہت عجیب ایک جملہ کہا، کہنے لگا مولانا 1400 سال سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اندر کب جائے؟ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، اس میں جا کے علم کیوں نہیں لاتے؟ آپ جہاں تشریف فرمائے نا، اگر آپ کو کوئی راستے میں پکڑ کے کہتے ہیں باب العلم کے ماننے والے ہو اور آپ کے ہاں، اور آپ سے اگلی بات کو یہ کہے ان کا کوئی ایسا علم مجھے بتاؤ جو ہمارے پاس نہیں ہے، ختم. پھر وہ آپ سے کہے گا یہ بتاؤ مجھ میں اور تم میں علم کے معاملے میں کیا فرق ہوا جبکہ تم باب العلم کے ماننے والے ہو. نعرے کے پیچھے یہ حقیقت اپنے اندر بھی تو لائیں، نعرہ لگائیں، اس نعرے سے ہماری شناخت ہے. لیکن اس نعرے کو اس وقت آپ وفا کریں گے اس نعرے کے ساتھ جب ان کے علم کے پیچھے بھی جائیں گے. جو نعرہ حیدری لگا رہے ہوں کم سے کم نہج البلاغہ تو پڑھی ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب ہے اب نعرہ نہ لگائیں، نہیں، نعرہ لگائیں، نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ لگائیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بلند آواز میں نعرہ حیدری، خدا انشاءاللہ آج آپ نے نعرہ لگایا، کل آپ کو نہج البلاغہ پڑھنے کے ساتھ نعرہ لگانے کی توفیق نصیب ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. جیسے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے پاکستان میں سب کی جان مال اور دنیا کے دوسرے مقامات پر سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. امام سے پوچھا مل حقیقت العبودیہ، عبودیت بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا ثلاثت و اشیاء، تین چیزیں. جب کبھی بھی کوئی عالم، کوئی علم والا اس درجے پر آ جائے کہ وہ محصور کرنے لگے چیزوں کو، کائنات میں تین، دو، پانچ، سات، اس کا مطلب ہے اس کے علم کا احاطہ پوری کائنات پر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ حصر کرنا ناممکن ہے. مثلا میں آپ سے پوچھوں انسان کتنی قسم کے ہیں؟ سات ارب انسان ہیں، کتنی قسمیں بنائیں گے آپ؟ کوئی اہل بیت سے پوچھے فوراً کہتے ہیں تین، چار، پانچ، چھ، سات، جتنی بھی بتا رہے ہیں. یہ کہ وہ سات ارب مصادیق کو محصور کر رہے ہیں پانچ قسموں کے اندر، اس کا مطلب سات ارب پہ احاطہ کیا ہوا ہے، اور 1400 سال بعد بھی کوئی ان کی تقسیم میں نقص نہیں نکال پا رہا. یہ بڑی بات ہے، علم کی انتہا ہے. امام سے پوچھا مل حقیقت العبودیہ، بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا تین اشیاء بندگی کی حقیقت. اب تحمل کے ساتھ جس طرح آپ نے اب تک سنا، اس پہ فرمائے ان لا یر العبد نفسہ فیما خوله اللہ ملکا. فرمایا کہ بندہ اللہ کی دیوی امانت میں سے اپنے لیے ملکیت نہ بنائے. جو کچھ بندے کے ہاتھ میں ہے اللہ کی امانت ہے، اس کو اپنی ملک نہ سمجھے، اس کو اپنی پراپرٹی نہ سمجھے. کس کی سمجھے؟ خدا کی امانت سمجھے. اور یہ بہت سخت کام ہے. میری جیب میں ایک پین بھی ہوتا ہے نا تو مجھے عزیز ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے، میں نے سوچا ہے کہ خدا کی امانت ہے. ہم جب نئے نئے طالب علم بنے تو ایک دوست نے بڑا اچھا کام کیا. ہم لوگ نئے نئے طالب علم تھے، کتابیں بہت خریدتے تھے، طالب علم کتابیں بہت خریدتا، بڑا خوش ہوتا کتابیں خرید خرید کے. پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے لیکن کتابیں ضرور خریدتا، کتابیں خریدتا ہے، اور اس کے بعد پہلا پرب پلٹ کے اس کے اوپر اپنا نام خوبصورت خوبصورت کر کے لکھتا ہے. اور یہ نہیں سمجھ پاتا کہ شاید ملکیت کا ایک احساس وہ یہیں سے بنا رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کتاب ہی ہوتی ہے، اس سے ہی تعلق جوڑ لیتا ہے ملکیت کا. اور میں ایک اپنے دوست کا بہت اچھا دیکھا، نیا نیا طالب علم ہوا اور اپنی کتاب پہ نام لکھتا تھا، اس کی کتاب ایک دفعہ اٹھا کے دیکھی جہاں پہ سب نام لکھتے تھے، اس نے لکھا تھا ہو المالک، اللہ مالک ہے، ہم مالک نہیں ہیں، اس کے بھی مالک نہیں. فرمایا بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ بندگی کی حقیقت یہ جو تمہارے ہاتھ میں مال ہے نا اللہ کا، یہ اللہ کی امانت ہے، تم مالک نہیں ہو اس کی، اس کو اپنی ملکیت مت سمجھو، اپنی ملکیت مت سمجھو. ہم دوسروں کا بھی اپنا سمجھنے لگتے ہیں. امام فرمانے اپنے کو بھی اپنا مت سمجھو، اللہ کا ہے یہ. ہم تو دوسرے کا بھی اپنا سمجھتے ہیں، بھئی یہ مطلب اس میں ایسے تصرف کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارا. امام فرمانے نہیں، جو تمہارے ہاتھ میں ہے. اچھا آپ سے مجھ سے پوچھے بھائی یہ کس نے کمایا ہے، تو میں کہتا ہوں میں نے کمایا، میرے خون پسینے کی کمائی ہے. اچھا اس وقت بھول جاتا ہوں یہ خون پسینہ کس نے دیا تھا. جو بھائی تمہارے خون پسینے کی کمائی، بات تو صحیح ہے لیکن بتاؤ یہ خون دیا کس نے تھا، یہ جو عقل دی تھی کس نے دی تھی، تم ہو کون یہاں پر، یہ سب بھول جاتا ہوں میں. امام فرمانے حقیقت ہے عبودیہ، بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ان لا یر العبد نفسہ فیما خوله اللہ ملکاً، بندہ اللہ کی دیوی امانت میں سے اپنے لیے ملک نہ بنائے، اس کو امانت ہی رکھے، امانت ہی رکھے. اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ امام نے اگلے مرحلے میں بتایا فائدہ کیا ہوگا؟
بڑی نفیس روایت ہے. جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا ابھی میرے خیال میں اب وقت ختم ہو رہا ہے, تو ہم صرف اس کو اس حصے تک عرض کریں گے, پھر کل بھی آپ کو اس کی زحمت دیں گے تاکہ یہ روایت, اور یہ روایت کا پہلا حصہ ہے. ابھی جو نو نصیحتیں وہ علیحدہ ہیں, وہ آپ خود نیٹ پہ جا کے سرچ کیجیے گا, کیونکہ میں اس کے اوپر ایک دفعہ پورا اشرہ پڑھ چکا ہوں, تو میں دوبارہ پڑھوں گا تو وہ صحیح نہیں ہوگا. دوست صاحب آپ ویسے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ تکرار بہت زیادہ کرتے ہیں, تو اس خاطر سے ایک ہی حصہ بھی پڑھیں گے. ہم امام نے فرمایا وہ اللہ یرد عبد نفسہ فی ما خوله اللہ مل کر, بندہ اپنے لیے اللہ کی دیوی نعمت میں سے امانت میں سے ملک نہ بنائے, نہ کہے میرا ہے اور اس کام کو نہ کرے. اور اللہ کا نظام بڑا عجیب نظام ہے, میں تو اس بات پہ کبھی غور کرتا ہوں تو ایک بہت ہی عجیب چیز سمجھ میں آتی ہے. یہ دعا یہ آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ملے گا, اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ دعا عرفہ کے اندر ہے, دعا عرفہ کے اندر ہے. فرما دعا عرفہ کے اندر تعریف اس خدا کی ہے جو اپنے ہی دیے ہوئے مال میں سے انفاق کرنے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے. دعا عرفہ میں ہے یہ, خدا وہ ہے جو اپنے دیے ہوئے مال میں سے انفاق کی دعوت دیتا ہے, کہتا ہے صدقہ دو صدقہ دو, اور صدقہ کرنے کو کیا کہتا ہے, کون ہے جو مجھے قرض دے. خود خازائن سماوات کا مالک ہے, اسی نے مجھے دیا ہے, اور مجھ سے جب کہتا ہے صدقہ دو تو مجھ سے کیا کہتا ہے, وہ نہیں کہتا صدقہ دو بلکہ کیا کہتا ہے, مجھے قرض دو گے. کہ میں کون ہوں یہاں پر کہ کسی کو قرض دوں گا, لیکن خدا مجھ سے کہتا ہے تم یہی سمجھ کے دے دو کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اس کے بعد میں کیا کروں گا, یہ تو تم میرے مال میں سے مجھے قرض دو گے نا, میں اس میں سے بھی بڑھا بڑھا کے تمہیں واپس کروں گا. اب بھی میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا میرا ہے, اب خدا میرے ساتھ کیا کرے, وہ سیدھا کام ایک یہ کرے کہ مجھے فقر میں مبتلا کر دے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, میں نے دیا اور میرے لیے دینا آسان ہے, اور جب میرے لیے دینا آسان ہے تو میرے لیے لینا بھی آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں, کھڑے کھڑے فقیر کر دے گا. جب فقیر ہو جاؤں گا تب گڑ گڑاؤں گا کہ خدا میرا نہیں تھا تیرا ہی تھا, تو نے دے دیا مجھے دوبارہ دے دے, اس سے پہلے کہ یہ مرحلہ آئے ابھی نہ دے دوں. حقیقت عبودیت یہ ہے, حقیقت عبودیت صدقہ دینا نہیں ہے, حقیقت عبودیت سکے دینا نہیں ہے, حقیقت عبودیت اس مال کو اپنا نہ سمجھنا ہے. یہ ڈونیشن کے باکس میں سکے ڈالنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ تمہارا نہیں ہے, یہ اللہ کا. اللہ یرى العبد نفسه فيما خوله الله ملكا ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. یہ جو دوسرا جملہ ہے بہت سخت ہے, اس کا میں پہلے سریس ترجمہ عرض کرتا ہوں, تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا, آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا, فرمایا بندہ, اب چونکہ حقیقت عبودیت کی بات ہو رہی ہے تو انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا, بندے کا لفظ استعمال کیا عبد. اور شاید جتنے بھی ٹائٹلز ہمارے پاس ہیں سب سے بڑا ٹائٹل عبد ہے, جو ہمارے نزدیک بہت حقیر ٹائٹل ہے, یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے. اور نبی کی جب ہم گواہی دیتے ہیں عبدہ ورسولہ, پہلے عبد کی گواہی دیتے ہیں, اب بہت بڑا مقام ہے. اور اس لیے امام نے کہا تھا تم حقیقت عبودیت کو ڈھونڈو, اور جب انہوں نے کہا حقیقت عبودیت کیا ہے تو امام نے بتایا عبودیت دیکھو یہ ہوتی ہے, اب بہت بڑی بات ہے. فرمایا اب کیا کرے, لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا, بندہ عبد اپنے نفس کے لیے تدبیریں نہ کرے. یہ بہت عجیب بات ہے, ہمیں تو ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں پلاننگ کرو پلاننگ کرو, اور امام فرما رہے ہیں اپنے نفس کے لیے تدبیر نہ کرے. کیا مطلب نفس کے لیے تدبیر نہ کرے, یعنی تم اپنی کوشش کرو اور خدا پہ چھوڑو, مت گھبراؤ تم خدا کے ہاتھ میں.
اپنے نفس کے لیے تدبیر نہ کرے، اپنی ذمہ داری کو انجام دے. جو سمجھ میں آتا ہے یہ ذمہ داری ہے، اس کو انجام دو، بعد میں خدا پہ چھوڑ دو، خدا سنبھالے گا. اور اس کے اثرات امام کل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اثرات کیا ہیں. اور لا یر العبد لا یدبر العبد لنفسه تدبیر النفس، بندہ اپنے نفس کے لیے تدبیر نہ کرے. اچھا وہ خدا کیا کرے گا اگر کوئی بندہ اس پہ انحصار کرے گا؟ اگر میں کسی سفر پہ جا رہا ہوں اور میں کسی سے وعدہ کروں کہ میں سفر میں تمہارا خیال کروں گا، چاہیے، اور وہ میرے اس وعدے پر اطمینان کرتے ہوئے میرے ساتھ سفر میں آ جائے، صحیح ہے، اور اس سفر میں جب آئے تو مشکلات شروع ہو گئی، صحیح ہے، اب مجھے اس کو چھوڑنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے؟ کیوں؟ وعدہ کیا تو خدا چھوڑ دے گا ہمیں؟ میں کمزور ہوں برادر، اگر میں نے وعدہ کیا نا تو میں کبھی اس سے پلٹ کے کہہ سکتا ہوں دیکھ بھائی میں نے اپنی طاقت کے برابر وعدہ کیا تھا، اب جو مشکل آئی ہے میری طاقت سے باہر ہے، میں نہیں کر سکتا، تیرا ساتھ نہیں دے سکتا. خدا قدیر ہے، قادر متعال ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر میں نے اس کے کیے ہوئے وعدے کے اوپر انحصار کیا، کوئسچن نہیں ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، سوال ہی نہیں ہے، وہ خیال کرے گا. اچھا وہ خیال کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہم نے بہت دیکھے اللہ پہ انحصار کیا تھا مر گئے تھے، مرنا نقصان ہے. اگر مرنا نقصان ہوتا تو 1400 سال کے بعد امام حسین کے نام پہ آپ یہاں کیوں جمع ہوئے؟ اگر مرنا نقصان تھا تو یہ کہاں موت کے نام پہ کیوں جمع ہوئے؟ پھر مرنا نقصان نہیں، مرنا کامیابی ہو جاتی ہے اگر اس خدا پر انحصار کرتے ہوئے کام کو انجام دے. اور بڑا خوبصورت وہ مقام ہے کہ جب مادر موسیٰ نے خدا پہ اعتماد کیا، مادر موسیٰ نے خدا پہ اعتماد کیا، خدا نے کہا کہ اس کو صندوق میں رکھو اور پانی کے حوالے کر دو. کوئی ماں کرتی ہے؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. اور اے مادر موسیٰ جب تم اس کے بارے میں ڈرنے لگو تو اس کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دینا. فالتی ہے فلیم، اس کو پانی میں ڈال دینا. ولا تخافی، نہ خوف کھانا، ولا تحزنی، اور نہ غم کھانا. اپنے دل پہ نہ خوف لانا نہ غم لانا. انا رادوہ الیک، ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے، اللہ نے وعدہ کیا. اور ایک شاعرہ تھی پروین شاکر نام کر کے، ایران میں، ایک پاکستان میں بھی ہے لیکن وہ ایران میں ہوتی تھی. اچھا وہ اتفاقاً بی بی کے روزے کے اطراف کے حجروں میں دفن ہے، اور اس حجرے میں ہم لوگ کافی عرصے درس دیا کرتے تھے رسائل کا، تو اس وجہ سے مجھے اس کا نام یاد رہ گیا. اس نے اس موقع پر ایک شعر کہا تھا، اور اس نے اس کا شعر کہا تھا. مجھے بہت کم فارسی کے شعر یاد رہتے ہوں گے، شاید اردو کے بھی کم یاد رہتے ہوں گے، لیکن شعر بہت نفیس تھا. اس نے کہا کہ بہ کے بر گردی بے ماں بے سپوریش، کیا تو از ماں دوست ترمی داریش. اس نے کہا کہ اے مادر موسیٰ، اس بہتر یہ ہے کہ اس کو ہمارے سپرد کرو اور پلٹ جاؤ. کیوں؟ تم ماں ہونے کے باوجود اس کو ہم سے زیادہ نہیں چاہتی، ہم زیادہ چاہتے ہیں. کیوں؟ تمہاری ماں کی ممتا بھی تو ہم ہی نے دی ہے. خدا ماں کو بندہ ماں پہ انحصار نہیں کرے گا، ماں کے خلوص میں شک کرے گا. خدا کہہ رہا ہے تم کیوں پرواہ کر رہے ہو؟ حقیقت عبودیت، ولا یدبر العبد نفسہ تدبیرا، بندہ اپنے نفس کے لیے تدبیر نہ کرے، اپنی ذمہ داری کو انجام دے، خدا پہ انحصار کرے. وجملۃ اشتغالہ فیما امرہ اللہ تعالی بہ ونہا عنہ، اور تمام تر مشغولیت اس میں قرار دے کہ خدا نے اس کو کس کا حکم دیا ہے، کس سے منع کیا ہے. بس تمام تر ہم و غم کس میں قرار دے؟ اس میں قرار دے کس کا خدا نے حکم دیا ہے، کس چیز سے خدا نے منع کیا ہے. بس یہ کرے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اگر کوئی بندہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فرمان فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا. آئی جان ناظرہ، یہ علم نہیں، کہیں اور کوئی امکان ہے کہ کوئی ہمیں دے؟ اس در کے سوا کہیں ممکن نہیں. دنیا کی کون سی یونیورسٹی ہمیں یہ علم دے سکتی ہے؟ تو دنیا بھر میں میرے سامنے بعض لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں ہم اس یونیورسٹی میں گئے, اس یونیورسٹی میں گئے, یہ پڑھا وہ پڑھا, بعض اوقات اس کے اوپر فخر فروشی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم سے عرض کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے, بہت اچھا کیا, اصل علم یہ نہیں ہے. اصل علم کچھ اور ہے. اصل علم یہ تھا, اس نے انسان کو انسان بنانا تھا. اچھا آپ ممکن ہی کہیں گے مجھ سے کہ بھئی اگر ہم نے یہ علم لیا تو ڈیم کون بنائے گا, جہاز کون بنائے گا, ریلز کون بنائے گا, ٹرین کون چلائے گا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, اس کو حاصل کرنے کے بعد خدا ان کاموں میں کامیابی نہیں دے گا. اچھا پچھلی دفعہ جب انسانوں نے ان علوم کو حاصل کیا تھا تو کیا خدا نے مسلمانوں کو کامیابی نہیں دی تھی؟ اب وہ قصہ پارینا کہہ لیجیے, داستان گزشتگان, کہ جب توجہ دی تھی تو 800 سال تک علم کی نمائندگی رہبری مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. 800 سال تک کم از کم. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایک مصنوعی سراب کے پیچھے بھاگ نکلے اور یہ بھول گئے کہ ہماری اصل اور اساس کام پر تھی. اور شاید اب دنیا کے سامنے ایک دفعہ پھر موقع آئے گا. یہ جو کچھ ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی طرف سے, یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی موقع آنے والا دوبارہ کہ ایک بار پھر انسان توجہ دیں کہ ہماری اساس کیا ہے, ہماری بنیاد کیا ہے. اور یہ کہ سید الشہداء کا پرچم سینکڑوں ملکوں میں چل رہا ہے, اگر 200 سے 220 سے اوپر ملک جیسا کہ بیان کر رہے ہیں ہمارے پاس, اور اتنے ملکوں میں سید الشہداء کا پرچم جاری و ساری ہے, اس کا مطلب ہے شاید اب کوئی تبدیلی ہونے والی ہے. خدا نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا اگلی منزل کون سی ہے. اگلی منزل یقیناً اس علم سے گزرنی ہے. خدا کہتے ہیں جاہلوں کے ہاتھوں احیاء نہیں ہوگا, خدا کا علم عالموں کے ہاتھوں احیاء ہونا ہے. اور عالم کا مطلب پڑھنا لکھنا صرف نہیں ہے, جیسے کہ مولانا ارشاد فرمایا صاحبان علم وہ ہیں جن کو خدا نے نورانیت دی, ان کے ذریعے دین کا احیاء ہونا ہے. اور آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین, یہی کہ آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو میں کہتا ہوں آدھا کام ہو گیا. جو مصباح الہدا ہے اس کے آپ ماننے والے, جو سفینۃ النجات ہے اس کے آپ چاہنے والے, سید الشہداء سے آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے. اب کیا رہ گیا؟ اب یہ رہ گیا کہ اس امام کو پکارنا ہے. اور انلی سلیل انسان الا ما سعا, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر آپ نے پکارا دنیا کے لیے, آپ کو دنیا ملے گی. آپ نے کہا میں مولا کے در پہ گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے نوکری مانگی, نوکری مل جائے گی, لے لیجیے نوکری, کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ کی علم کیوں نہیں مانگ رہے, تقویٰ کیوں نہیں مانگتے؟ اور آخر امر میں اللہ کی راہ میں شہادت, کہ اگر یہ نصیب ہو جائے تو شہداء کے سردار امام حسین. کوئی کربلا نہیں جانا چاہتا, سب چاہتے کربلا جائیں. شہداء کے سردار امام حسین, جس لشکر کے سردار امام حسین, اس میں کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ تو مانگنا پڑے گا ہمیں. اور اللہ کرنے والا ہے کہ شاید انہی گریوں کے سائے میں, اسی حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سائے میں, پروردگار عالم نے الحمدللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جوڑ دیا. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر کسی کو آئیڈیل بنائیں کہ اس کے پیچھے چلوں تاکہ اس کا جیسا مقام نصیب ہو جائے, تو کربلا میں ہر ایک اتنی بلندی پر ہے, سمجھ میں نہیں آتا کس کے پیچھے چلوں کہ کہیں پہنچ پاؤں. اتنی بلندی پر ہے کہ ہم جیسے کہاں جائیں. صرف محبت کی لاٹھی ٹیکتے ہوئے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے کہ شاید ان اندھوں کو بھی کوئی راستہ نظر آ ہی جائے. ہم محبت کے راستے پہ چلیں گے, لیکن جب اس راستے پہ چلنے لگتے ہیں تو آپ یقین مانیں, مجھے تو کم سے کم ایسا لگتا ہے شاید جیسے جون ہمارے لیے, جون ہمارے لیے. ہم نہیں ہیں وہ پاکیزہ لوگ جنہوں نے زندگیوں کو انتہائی پاکیزگی کے اندر گزار دیا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک اس قرب مقام کو حاصل کر لیا. یہاں پہ بڑے بفضل اصحاب کربلا موجود. مثال کے طور پر حضرت حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ اگر کوئی کرے کہ فقیہ کوفہ, لیکن ان تمام کے مقابلے میں جون کی شخصیت کیا ہے؟ جون ایک سیاہ‌فام غلام ہے ظاہری طور پر, دل کے سفید اور جسم کے سیاہ. تو میں کہتا ہوں خدایا شاید ہم اپنے گناہوں میں اس سیاہ‌فام جون کے نزدیک آئے کہ اگر تو نے اتنا لطف و کرم کیا ہے کہ ایک سیاہ‌فام غلام کو, ظاہری سیاہ‌فام کو سید الشہداء کے لشکر میں شامل کر دیا, تو خدا ہمیں بد نصیب نہ چھوڑ, ہمیں اس لشکر میں آنے کی طاقت دے, ہم بھی وہاں پہنچیں اپنے کام کو انجام دیں. بس ایک موقع آتا ہے سید الشہداء غلاموں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلاموں تم لوگوں کو پتا ہے ہم لوگ آسانی کے وقت میں غلام رکھتے ہیں, مشکل کے وقت میں سب غلاموں کو واپس بھیجتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دستور ہے جب آسانی ہوتی ہے تو کسی کو ساتھ رکھتے ہیں اور جب سختی آتی ہے تو ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. اور جیسا کہ شب عاشور کیا کہ چراغ بجا دیا اور کہا جس نے واپس جانا ہے سب لوگ واپس چلے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں جس نے واپس جانا ہے, نہیں سید الشہداء نے یہ نہیں کہا, سید الشہداء نے کہا میں تم سب سے کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ, نہیں کہا جس نے جانا ہے, کہا تم سب واپس چلے جاؤ. کیوں؟ یہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں نا, میں کل خون دے دوں گا انہیں, میں جان دوں گا. اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا, کہا اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو نا کہ باہر جاؤ گے تو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے, تو میرے یتیم بچے ہیں, یہ جو بچے یتیم ہونے والے ہیں ان کو لے جاؤ, ان بچوں کو لے جاؤ. کل تو تم سے پوچھے کیوں چھوڑ کر آئے تو کہنا ہم ایک بچے کو لے کر آتے. امام بہانا دے رہے ہیں, امام بہانہ دے رہے ہیں کہ تم بہانے بہانے سے چلے جاؤ لیکن وہاں عاشقوں کا مجمع ہے, عاشقوں کا مجمع کھڑا ہو گیا, ایک ایک نے کہا مولا. اور خوبصورت ترین جملات میں سے زہیر بن قین کا جملہ تھا, زہیر بن قین کھڑے ہوئے کہنے لگے اے ابا عبداللہ اگر میں چلا گیا تو قیامت کے دن فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. سیدہ طاہرہ کی شفاعت تو سب کو چاہیے, میں ان کے سامنے پہنچوں گا میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور بس اسی طرح مرحلہ آیا جب جون سے کہا کہ اے جون تم چلے جاؤ یہاں پر, یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تمہارا, تم کہہ دینا کہ تم غلام تھے. تو جون نے پلٹ کر مولا سے یہ کہا کہ مولا میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی تھی, یہ سوچا تھا کہ کبھی تو میرے مولا کو ضرورت پڑے گی, میں اپنی قربانی دوں گا, میں اپنا نذرانہ پیش کروں گا. فرمایا جون تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا جون نے کہا مولا آپ جانتے میں سیاہ فام ہوں, میرا حسن نظر اچھی ہے, میں چاہتا ہوں میں سفید ہو جاؤں, میں نورانی ہو جاؤں. فرمایا میرے جسم میں سے بدبو آتی ہے, میرے مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا حسب کم ہے آپ اس وجہ سے مجھے بھیج رہے ہیں؟ مولا میں نے آپ کا نمک کھایا ہے, مجھے کربلا سے مت بھیجیں, مجھے یہاں پہ جان دینی ہے. بس مولا نے اجازت دی, ایک موقع کے اوپر جون زمین کے اوپر گرے, اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اصحاب لے کر آتے, لیکن امام کھڑے ہوئے اور کہا کوئی نہ جائے, جون ہمارا بندہ ہے, جون ہمارے لیے کام کر رہا تھا, ہم جون کے لیے جائیں گے. خود گئے, جون کے سر کو اپنے زانو کے اوپر رکھا, گویا جون اس وقت تھوڑے سے آخری رمق کے ساتھ زندہ تھے. ایک موقع پر پلٹ کے دیکھا, نہیں معلوم اپنے آپ سے کیا کہا ہوگا, لیکن میں کہہ رہا ہوں شاید کہا ہوگا جون کتنی تیری قسمت چمکی ہے, مولا کے زانو پر تیرا سر ہے. بس یہ دیکھ کر خوش ہوئے, دنیا سے رخصت ہوئے, سید الشہداء نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور خدا سے کہا خدایا اس نے ہماری راہ میں قربانی دی ہے, اس کے جسم کو نورانی کر دے, اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے. چوتھے امام بنی اسد کے ہمراہ جب لاشوں کو دفنا رہے تھے تو بنی اسد نے پوچھا سرکار یہ لاشا کس کا ہے, اس میں مشک و عنبر کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تو نے جون کو نورانیت نصیب فرمائی ہے، ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے دلوں میں نورانیت نصیب فرما، ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین ما تمعوا صلاحیت۔